الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی تمہید زیر درس ہے، ہم آیت 21 سے مطالعے کی ابتدا کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. لوگو، عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب اس طرح خطاب کیا جائے تو یہ خطاب عام ہے، لیکن قرآن مجید کے اسالیب پر نظر ہو تو ایسا نہیں ہوتا. یا ایھا الناس کہہ کے بعض اوقات ایک متعین اور محدود گروہ کو مخاطب کیا جاتا ہے. یہاں بھی جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو یہ بالکل معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ جس ماحول میں نازل ہو رہی ہے اس میں ایک طرف اہل کتاب ہیں، سورہ کے اصل مخاطب وہی ہیں. سورہ کی تمہید جیسے ہی ختم ہوگی اصل مخاطب سامنے آ جائیں گے، یعنی تمہید کے خاتمے پر یا بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ اوس اور خزرج کے مشرکین بھی موجود ہیں. اوس اور خزرج کے مشرکین ہی ہیں جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یثرب آنے کی دعوت دی. انہی کی دعوت پر اور ان کے رؤسائے قبائل کے کہنے پر آپ تشریف لائے، آپ نے ہجرت کی. تاہم ابھی ان میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، یا کسی حد تک متذبذب کھڑے ہیں، یا یہود کے ساتھ اپنے تعلقات کی وجہ سے ان کے فیصلے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کدھر جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے جس میں قرآن مجید نے جب تمہید باندھ دی، یعنی بات یہاں سے شروع کر کے کہ یہ کتاب تو اب نازل ہو گئی ہے، اس کے خدا کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. جن لوگوں کو اس نے توفیق دی ہے وہ بن دیکھے خدا کو بھی مان رہے ہیں اور اس ہدایت کو بھی مان رہے ہیں جو اس کے ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس آ گئی ہے. دوسری جانب کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو انہی یہود میں سے منافقت کے ساتھ کچھ تجویزیں لے کے آ رہے ہیں. ان کی تمثیلات بیان کرنے کے بعد اب تھوڑی دیر کے لیے اوس و خزرج کے مشرکین کی طرف التفات کیا ہے. ان آیات کو آپ پڑھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان کے مخاطب یہود نہیں ہو سکتے، بنی اسرائیل نہیں ہو سکتے. ان میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ انہی کے لیے موضوع ہیں. مشرکین بنی اسماعیل کا بھی یہاں سوال نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ بحثیت مجموعی اب کسی اور جانب رخ رکھتی ہے. یعنی یہ تو سارا کا سارا باب ہی در حقیقت اہل کتاب پر اتمام حجت کا ہے. تاہم وہاں ایک چھوٹا سا گروہ ابھی موجود ہے اور اس کی اہمیت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی گروہ نے مدعو کیا ہے. اصل میں یثرب میں جن لوگوں کو اقتدار حاصل ہے وہ اوس و خزرجی کے لوگ ہیں. یہود کی حیثیت حلیف قبائل کی سی ہے. اس مسلمہ تاریخ سے ہم واقف ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ اس التفات کی نوعیت کیا ہے. میں نے اس پر لکھا ہے، یہود سے صرف نظر کر کے یہ ذرا دیر کے لیے یثرب اور اس کے نواح کے مشرکین کی طرف التفات ہے. یعنی جیسے ایک خطیب تھوڑی دیر کے لیے اپنا رخ موڑتا ہے اور کسی چھوٹے گروہ کو، چند لوگوں کو جو اسی مجمع میں موجود ہوتے ہیں، مخاطب کر لیتا ہے. اصلاً کون مخاطب ہے؟ اصلاً اس سورہ کے مخاطب بنی اسرائیل یا اہل کتاب ہے، اور یہ گروہ وہاں موجود ہے. لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے التفات ہوا ہے. التفات کا مطلب یہ ہے کہ خطاب کا رخ تھوڑی دیر کے لیے تبدیل ہوا ہے. یہود سے صرف نظر کر کے یہ ذرا دیر کے لیے یثرب اور اس کے نواح کے مشرکین کی طرف التفات ہے، جو خدا کے ان دشمنوں کی وسوسہ اندازیوں سے متاثر ہو کر ان کے اعتراضات بے جانے بوجھے دہرا رہے تھے. یعنی اعتراضات یہ کر رہے تھے، آگے کے اس پورے سلسلہ کلام سے واضح ہو جائے گا. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ مذہبی لوگ ہیں، پہلے سے کتابوں کے ماننے والے ہیں، نبیوں کے ماننے والے ہیں. یہ اگر یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو آخر کچھ ہوگا ہی ان میں وزن. تو جو لوگ ابھی ان میں سے ایمان نہیں لائے تھے، یعنی اوس و خزرج میں سے، اوس و خزرج کے مشرکین میں سے، وہ بھی وہ اعتراضات بے جانے بوجھے دہرانا شروع کر دیتے تھے اور اس طرح اپنے آپ کو اس نعمت عظمیٰ سے محروم کر رہے تھے جو خدا نے قرآن اور پیغمبر کی صورت میں انہیں عطا فرمائی تھی. اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی خوش نصیبی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے یثرب آنا پڑا, اور یثرب میں یہی گروہ تھا جس کو انصار ہونے کا شرف حاصل ہوا. اب جو لوگ ابھی ایمان نہیں لا رہے تھے یا رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے یا ابھی تک اہل کتاب سے متاثر تھے, وہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو کتنی بڑی نعمت سے محروم کر رہے تھے. تو اس وجہ سے یہ ذرا دیر کے لیے ان کی طرف رخ کر کے ان کو خطاب کیا ہے. اس خطاب کی نوعیت یہ سمجھ لینی چاہیے. اس وجہ سے یہ جو پہلو ہے یعنی ذرا دیر کے لیے التفات, اس کو میں نے یہاں قوسین میں واضح کیا ہے, اور وہ اس طرح واضح کیا ہے کہ ان کے پیچھے لوگ لگ کر تم اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو. یعنی ایک طرف تو یہ منکرین ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے, دوسری جانب یہ منافقین ہیں جو طرح طرح کی تجویزیں لے کے آ رہے ہیں تاکہ حق و باطل کے مابین اس فرقان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں بلکہ کوئی التباس پیدا کر کے اپنے لیے راہ نکال لیں. تو یہ فرمایا کہ ان کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو, اور پھر خطاب ہوا کہ یا ایھا الناس, لوگو, اعبدوا ربکم, تم اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو, الذی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی. بندگی کرو یعنی وہ بندگی جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. خیر ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں تو وہ خدا کی بندگی کرتے تھے, لیکن یہاں اس سے مقصود یہ ہے کہ جس پروردگار نے پیدا کیا ہے اس کی بندگی کی دعوت جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اسے اختیار کرو. وہ کیا دعوت تھی؟ وہ یہ دعوت تھی کہ اس بندگی میں اب کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مان کر اس کی بندگی کی جائے گی کہ وہی تنہا بادشاہ ہے, وہی تنہا معبود ہے, اور وہی تنہا رب ہے. ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حیثیت متعلق ہوتی ہے وہ انہیں تینوں اعتبارات سے ہوتی ہے, یعنی اس کائنات کے بادشاہ کی حیثیت سے جس کی کائنات میں ہم رہتے ہیں, جس کی بادشاہی میں ہم رہتے ہیں, جس کا حکم اس کائنات پر چلتا ہے, اور اس کی کرونری کے طور پر, اس کے نتیجے کے طور پر وہ حق رکھتا ہے کہ ہم کو بھی حکم دے. یعنی عالم تکوین میں تو اسی کا حکم چل رہا ہے, اسی کی بادشاہی قائم ہے, اور چونکہ بادشاہی اس کی ہے اور ہم بھی اس کی رعایا ہیں تو اس وجہ سے ہم پر بھی جو حکم چاہے نازل کر دے. معبود ہے, یعنی بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں ہے بلکہ اسباب سے ماورا اس کی حکومت قائم ہے. ہمارا نفس بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا وجود بھی اس کی مٹھی میں ہے. وہی ہے کہ جو اس پوری کائنات پر حکومت بھی کر رہا ہے اور پھر یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے, اور وہی ہے کہ جو پروردگاری کا اہتمام کر رہا ہے. تو وہ رب الناس بھی ہے, ملک الناس بھی ہے, الہ الناس بھی ہے. ان تمام حیثیتوں سے اس کو مانا جائے اور پھر اس کی بندگی کی جائے, تو یہ وہ بندگی ہوگی جو شرک کی ہر آمیزش سے پاک ہوگی. بندگی کے لیے اصل میں اوبدو آیا ہے, یعنی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اوبدو, عبادت کرو. قرآن کی اصطلاح میں یہ لفظ جب اپنے جامع مفہوم میں استعمال کیا جائے تو پرستش اور اطاعت دونوں کو شامل ہوتا ہے. یعنی اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے گہری محبت, اپنے آپ کو اس کے سامنے آخری درجے میں جھکا دینا, جس کو خضوع اور تذلل سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اس کا اولین ظہور کیا ہے؟ پرستش. یعنی جب ہم نے یہ مان لیا تو وہ کائنات کا مالک ہے, ہمارا معبود ہے, تو سب سے پہلے تو یہی ہوگا. لیکن چونکہ وہ بادشاہ ہے, حکم دے گا, تو اس وجہ سے اطاعت بھی اسی کی ہوگی. جب یہ لفظ اس طریقے سے آتا ہے, یعنی اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہوتی بلکہ یہ عموم میں استعمال ہوتا ہے, تو پرستش اور اطاعت دونوں کو شامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو, الذی خلقکم والذین من قبلکم, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی, میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی تمہارے ان بزرگوں کو بھی پیدا کیا ہے جنہیں تم خدائی صفات میں شریک قرار دیتے ہو اور ان کے بت بنا کر ان کی پرستش کرتے ہو۔ یہ مدعا بھی آگے واضح ہو جاتا ہے، یعنی تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے ان آبا کو بھی جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہوا ہے، ان کا بھی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم بچے رہو۔ کس چیز سے بچے رہو؟ اس کی گرفت سے، اس کے عذاب سے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں تتقون اپنے فعل کے اعتبار سے آیا ہے جس کا مفعول مقدر ہے، محذوف کر دیا ہے۔ چنانچہ اس پر بیان کا نوٹ ہے کہ اصل الفاظ ہیں لعلکم تتقون، ان میں لعلہ کسی چیز کے متوقع نتیجے کو بیان کرنے کے معنی میں ہے، اور تتقون کا مفعول یہاں محذوف ہے۔ یعنی لعلہ تو اس پہلو سے آ گیا ہے کہ تاکہ تمہارے سامنے یہ نتیجہ جس کی تم توقع رکھ سکتے ہو یا جس سے اندیشہ رکھ سکتے ہو وہ آ جائے، اور تتقون میں بچے رہو کسی چیز سے بچنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ سیاق یہ بتا رہا ہے کہ تاکہ تم خدا کی گرفت سے، خدا کے عذاب سے بچے رہو۔ اسے قرآن نے اس کے بعد کی آیت فتق النار التی وقودہا الناس والحجارہ میں خود واضح کر دیا ہے، یعنی آگے جو جملہ ہے اس سے خود یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ تتقون کا مفعول یہاں کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ تم اس کے عذاب سے بچے رہو، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور آسمان سے پانی اتارا ہے۔ قرآن مجید یہاں گویا توجہ دلا رہا ہے کہ جس کی کائنات میں رہتے ہو، جس کا دیا ہوا کھاتے ہو، جس نے تمہارے لیے یہ سب نعمتیں نازل کی ہیں، وہی پروردگار ہے جس کی بندگی کی تم کو دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے ہیں، فاخرج بھی من الثمرات رزق لکم۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح تعارف کرایا ہے کہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے، اور وہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، اور وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ہے، اور وہ ہے کہ جس نے طرح طرح کے پھل اور میوے اور سبزیاں اور دوسری اجناس تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں، وہ پروردگار ہے جس کی بندگی کی تم کو دعوت دی جا رہی ہے۔ لہٰذا فلا تجلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب گویا تدریجی ارتقاء سے قرآن نے کھول دیا کہ جب یہ کہا تھا کہ اس کی بندگی کرو تو اس سے مراد کیا تھی، یعنی اس کی بندگی کرو شرک کی ہر آمیزش سے اس کو پاک کر کے، اسی مدعا کو، اسی مزمر کو کھولا ہے۔ فلا تجلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، لہٰذا تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ درا حالے کہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے تمہیں معلوم ہے کہ کون پیدا کرنے والا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے وہ آبا جن کی تم پرستش کرتے ہو اور جن کے بت بناتے ہو ان کا خالق بھی کون تھا، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ زمین کس نے بنائی ہے اور آسمان کس نے بنایا ہے اور پانی کس نے برسایا ہے اور میوے کس نے نکالے ہیں، اچھی طرح جانتے ہو۔ ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی تمہیں کوئی تردد نہیں ہے کہ یہ کسی اور نے تمہیں دی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے دوسری جگہ جب تفصیل کی ہے تو یہ بتا دیا ہے کہ مشرکین عرب ان میں سے کسی چیز کی نسبت بھی اپنے معبودوں کی طرف یا اپنے بتوں کی طرف یا اپنے دیوی دیوتاؤں کی طرف نہیں کرتے تھے، یعنی ان سب چیزوں کے بارے میں وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ پروردگار عالم ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے اور وہی ان کا خالق ہے۔ چنانچہ اسی پر گویا اس نتیجے کو متفرع کیا کہ جب وہ ہے اور یہ سب کچھ اس کا ہے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ اس پروردگار کی اور تنہا اس پروردگار کی بندگی ہے، لہٰذا اس کے ہمسر نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر یہ کہا کہ وانتم تعلمون، درا حالے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ وہ پروردگار ہی ہے کہ جو سب کچھ دینے والا ہے، اور ان معبودوں میں سے، ان بتوں میں سے کوئی بھی ان معاملات میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اس پر بیان لکھا ہے کہ یعنی خدا کے بارے میں وہ سب باتیں جن کا ذکر ان آیات میں ہوا ہے۔ یہ جو کہا ہے نا کہ تم ان سب باتوں کو، تو باتوں سے کیا مراد؟ وہ باتیں جو اوپر بیان ہو گئی، اللہ کا خالق ہونا، مخاطبین کا خالق ہونا، ان کے آبا کا خالق ہونا، اس کا زمین کو بچھونے کی طرح بچھانا، اس کا آسمان کو چھت کی طرح تاننا، اس کا پانی برسانا، اس کا میوے نکالنا، اس کا ربوبیت کا اہتمام کرنا، یہ سب جو اوپر بیان ہوا ہے انہی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جانتے ہو، جانتے ہو کہ الفاظ یہاں مانتے ہو اور اقرار کرتے ہو کہ مفہوم میں آئے، یعنی ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا تم انکار کرتے ہو۔ تو گویا یہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، اور میں نے جس طرح کی عرض کیا دوسرے مقامات پر ان حقائق کا اعتراف و اقرار قرآن مجید نے سوالات کی صورت میں نقل کر دیا ہے، یعنی کہا ہے کہ ان سے یہ پوچھو اس زمین کا خالق کون ہے، آسمان کا خالق کون ہے، پانی کون برساتا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو اس معاملے میں ان کے ہاں کوئی تردد نہیں تھا، یعنی ایسے بلید نہیں تھے کہ ان چیزوں کو بھی خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر دیں، اس وجہ سے یہ کہا کہ تم ان کو مانتے ہو۔ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اب گویا اتنی بات مقدر ہے کہ یہ کتاب اسی چیز کی دعوت دے رہی ہے، اسے قبول کرو، یعنی کس چیز کی دعوت؟ یہ کہ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہیں یہ سب کچھ دے رہا ہے، جس کی بادشاہی زمین و آسمان پر قائم ہے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے۔ یہ دعوت ہے جس کو لے کر اللہ کی کتاب آئی ہے۔ تو جب اوپر کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی بندگی کرو، تو اصل میں وہ دعوت پیش کی جو دعوت قرآن مجید کی اصل اساس ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہی اس کتاب کی دعوت ہے، اسے قبول کرو۔ یہ مضمون گویا یہاں پر مقدر ہے، اور اس پر عطف کیا ہے کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یعنی اوپر کی پوری بات سے یہ مضمون مستفاد ہو رہا تھا، اسی کو اوپر عطف کر کے آگے یہ کہا کہ اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے، ان كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو جاؤ اور فاتو بصورت میں مثلے، اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ۔ اب یہ جو فرمایا کہ یہی اس کتاب کی دعوت ہے، اسے قبول کرو، تو جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ مضمون اوپر کے پیرے سے مستفاد ہو رہا ہے، اور اس کا مدعا کیا ہے اسے میں نے اس طرح وضاحت کی ہے کہ یعنی شرک کی ہر آلائش سے بالکل پاک ہو کر خدا کی بندگی کرنے کی جو دعوت یہ کتاب لے کر نازل ہوئی ہے، اسے مانو اور اس کے مطابق خدا کی بندگی کرو۔ یعنی سادہ الفاظ ہیں، عبادت کرو، بندگی کرو، لیکن جس سیاق میں آئے ہیں، جس تدریج کے ساتھ ان کے مدعا کو قرآن نے کھولا ہے، اسے سامنے رکھیے، تو یہ پوری بات ہے جو ان الفاظ میں کہی گئی ہے۔ یہ وہی اسلوب ہے کہ جب ایک چیز اپنے سیاق سے، سباق سے، پس منظر سے واضح ہے، تو وہ اپنے اجمال کے ساتھ بھی پورے مدعا کو بیان کرتی ہے۔ یہاں پر اعبدوا کا لفظ اسی رعایت سے استعمال ہوا ہے، تو اس کے یہ پہلو ہیں جن کو کھول دیا ہے، یعنی شرک کی ہر آلائش سے بالکل پاک ہو کر خدا کی بندگی کرنے کی جو دعوت یہ کتاب لے کر نازل ہوئی ہے، اسے مانو اور اس کے مطابق خدا کی بندگی کرو۔ اس پہلو سے یہ بات کہہ کے پھر اس کے اوپر اگلی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی شبہ ہے، تو پھر ایک اور دلیل دی ہے کہ اس پہلو سے غور کر لو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو ہم تمہیں یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ تم اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ۔ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے، تو جاؤ اور اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زعما ہیں انہیں بھی بلا لو، اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جاؤ پھر ایک سورہ بنا کے لاؤ، یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہ جو کلام ہے یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے، تو پھر تو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، ایسا کلام تم بھی پیش کر دو۔ کس پہلو سے یہ کہا ہے، اس پر البیان کا نوٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اگر اسے خدا کی کتاب نہیں سمجھتے، تو اپنی ہدایت، مضامین اور اپنے اسلوب بیان کے لحاظ سے یہ جس شان کا کلام ہے، اصل میں یہ وہ پہلو ہے۔ عام طور پر لوگوں نے یہ خیال کیا کہ قرآن مجید اپنے اسلوب کا چیلنج دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جیسا فصیح و بلیغ کلام ہے تم بھی بنا لاؤ. بات اتنی سی نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کا ایک مدعا ہے, وہ ایک ہدایت لے کر آیا ہے, وہ جو خدا ہے وہ اپنی ایک شان رکھتی ہے, اس کے مضامین ہیں, یعنی اس میں کیا باتیں بیان ہوئی ہیں, اور پھر ان مضامین کو بیان کرنے کے لیے ایک شاہانہ اسلوب ہے جو قرآن مجید نے اختیار کیا ہے. اس پورے مجموعے کو سامنے رکھ کر قرآن یہ کہتا ہے کہ جس شان کا یہ کلام ہے اس شان کی کوئی ایک سورہ ہی بنا کر پیش کر دو. یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا کہ جس شان کا یہ کلام ہے, تو اس سے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی نقل پیش کرنا مقصود نہیں ہے. عام طور پر لوگوں نے اس کو اس معنی میں لیا کہ قرآن مجید کے اسلوب کو سامنے رکھ کے جس طرح اس کے قوافی ہیں, جس طرح کے فواصل ہیں, جس طریقے سے وہ ایک بات کو بیان کرتا ہے, اس طرح کی کچھ آیات بنا کر یا ایک سورہ بنا کر پیش کر دی جائے. یہ تو خود اعتراف عجز ہے کہ قرآن نے جو نمونہ پیش کر دیا ہے آپ اس کی نقل کرنے سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس نے دلوں میں ایک زلزلہ برپا کر دیا ہے, جس طرح اس نے حقائق کا پردہ اٹھا دیا ہے, جس طرح یہ ایسی باتیں بیان کر رہا ہے کہ جو کسی انسان کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی ہیں, جس شان سے اور جس جگہ سے یہ گفتگو کرتا ہے, اس شان کی کوئی چیز پیش کرو, اس کے مقابل کی کوئی چیز تم بھی لے آؤ جو حقائق کو اس طرح بیان کر رہی ہو جس میں یہ معلوم ہو رہا ہو کہ آسمان سے کوئی بولتا ہوا محسوس ہوتا ہے, جس کے اندر الفاظ کی ندرت بھی ہو, جس کے اندر فصاحت و بلاغت کا یہ کمال بھی ہو, اور پھر اس کے مضامین انسانی مضامین سے بہت بالا تر ہو کر تمہارے سامنے آئیں, یہاں تک کہ عقلوں کو بالکل متحیر کر کے رکھ دیں. تو قرآن مجید کا یہی پہلو ہے جو 14 صدیوں سے اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہے. یعنی ایک ایسی کتاب جو زمانے کے ہر امتداد سے بالکل بالا ہے, جس پر دنیا کی اور تاریخ کی کوئی کروٹ اثر انداز نہیں ہوئی, جس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ انسان جس طرح کی باتیں بیان کرتا ہے ان سے بالکل ہی مختلف طریقے کی چیزیں ہیں. تو قرآن مجید جس شان کا کلام ہے اس کے مقابل میں اسی شان کا کوئی کلام پیش کرنا, یہ اصل میں وہ چیلنج ہے جو قرآن مجید نے دیا. تمہارے گمان کے مطابق یہ کام اگر بغیر کسی علمی اور ادبی پس منظر کے تمہاری قوم کے ایک فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی اس میں کوئی دقت نہ ہونی چاہیے. یعنی اگر یہ اتنا ہی آسان کام ہے کہ قرآن جیسی کتاب پیش کر دی جائے, یعنی 14 صدیوں میں جو انسانی کلام اب تک وجود میں آیا ہم ان سے واقف ہیں, وہ 50-100 سال کے اندر بوسیدہ ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی ان کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہوتی ہیں, جن چیزوں سے استشهاد کیا گیا ہوتا ہے, جن چیزوں کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کر دیا گیا ہوتا ہے, وہ سب کے سب ماضی کے قصے ہو کر رہ جاتے ہیں. انسانی علم آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہتا. بڑی سے بڑی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, آج سے 50-100 سال کا, 50-100 سال پہلے کا بھی اگر کوئی شہپارہ ادب اٹھا لیجئے اور کوئی غیر معمولی علمی چیز اٹھا لیجئے, نیوٹن ابھی کل کی بات ہے, اس کی پرنسپیا اٹھا کے دیکھ لیجئے, ارسطو و سقراط و افلاطون کی تحریریں موجود ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, صاف معلوم ہو جائے گا کہ انسان کی کچھ محدودیتیں ان کے اندر ہی وہ کلام کر سکتا ہے. تو قرآن مجید اس وقت بھی اس سے بالا تر تھا, اس وقت بھی اس سے بالا تر ہے, اور یہ اصل میں وہ شان ہے, یہ وہ کلام کا خاص پہلو ہے جس کے مقابل کی کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکتی. ورنہ تو اقبال کے کلام کو سامنے رکھ کر, قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کوئی بھی ذہین شخص اس کی نقل آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے, نقل پیش کرنا مقصود نہیں ہے. تمہارے گمان کے مطابق یہ کام اگر بغیر کسی علمی اور ادبی پس منظر کے تمہاری قوم کے ایک فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی اس میں کوئی دقت نہ ہونی چاہیے. یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. یعنی مطلب قرآن کا یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہے اور انسان کی گرفت میں آ سکتا ہے, تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی ایسا پس منظر نہیں ہے کہ جس میں تم یہ کہو کہ یہ تو ہیں ہی اعلیٰ درجے کے شاعر, بڑے غیر معمولی ادیب تھے, پہلے بھی یہی صورت تھی. ایک عام انسان کی حیثیت سے ایک شخص اٹھا اور اس نے یہ کلام پیش کر دیا, تو پھر تو تمہیں بھی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے, اسی شان کا ایک کلام پیش کر دو. اپنے متعلق یہ قرآن کا چیلنج ہے جو اس نے اپنے اولین مخاطبین کو دیا اور ان میں سے کوئی بھی اس کا سامنا کرنے کی جرات نہ کر سکا. تو گویا مدعا یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان کے باطن کو توجہ دلائی ہے کہ تم جب اس کلام کو سنو گے اور جب اس کے منبع و ماخذ کو اس کی آیات کے اندر محسوس کرو گے, اور جب اس میں خدا کو بولتا ہوا دیکھو گے، اور جب تم جس طریقے سے یہ کسی واقعے کو بیان کرتا ہے یا کسی حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے یا کسی کائناتی تصور کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اس میں جو اعتماد، جو شان، جس طرح سے کیٹیگوریکل انداز میں وہ بات کرتا ہے، جب تم اس کو محسوس کرو گے تو خود جان لو گے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے صادر نہیں ہوا، این کتاب از آسمان دیگر است. اس میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ تم ایک سوراخی بنا لاؤ اور ودو شہداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زعما ہیں انہیں بھی بلا لو. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ شہدا استعمال ہوا ہے، یعنی زعما، ترجمان اور نمائندے، یہ ان معنی میں یہ لفظ عربی میں آتا ہے. مدعا یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں میں سے اپنے وہ زعما بلا لو جو تمہارے اس دعوے میں شریک ہیں اور جن میں سے بعض کو تم خدائی اختیارات کے حامل سمجھتے ہو. یعنی سب جمع ہو جاؤ، سب مل کے کوشش کر دیکھو. یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کلام کی ایک نقل اتارنی ہے، نہیں، اس شان کی کوئی چیز پیش کرنی ہے. محمد اگر یہ پیش کر سکتے ہیں، تمہاری قوم کے ایک فرد، تمہارے بقول ایسا کوئی معاملہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ بھی بازاروں میں پھرتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، تمہارے اندر زندگی بسر کر چکے ہیں، ایک عمر گزار چکے ہیں، اگر وہ پیش کر سکتے ہیں تو تم سب مل کر بھی پیش کر دو. تو اس میں یہ لفظ استعمال کیا ہے، شہداء یعنی زعما، ترجمان، نمائندے، جن پر تمہارا اعتماد ہے، جو آگے بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، جو اعتراضات القا کر رہے ہیں، جن کو تمہارے یہاں خصوصی حیثیت حاصل ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہیں. جنوں میں سے اس لیے اشارہ کیا کہ در حقیقت عربوں کے ہاں خود ان کے شاعروں کے پس منظر میں بعض جنوں کا الہام مانا جاتا تھا، تو اس وجہ سے یہ کہا کہ ان کو بھی بلا لو. یعنی جن پر تمہیں اعتماد ہے وہ اگر شاعری القا کر سکتے ہیں تو اس وقت تو گویا ان کا سارا کارخانہ ہی اس کلام کی زد میں ہے. اس وجہ سے سب کو آنا چاہیے اور سب مل کے کوشش کر دیکھیں. تو یہ بتا کے یہ کہا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو، یعنی اپنے اس گمان میں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کر رہے ہیں، یہ اس گمان کی جو اس جملے میں چھپا ہوا ہے، یعنی جملہ تو اتنا ہی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ظاہر بات ہے کہ کس پہلو سے، اپنے اس گمان میں. وہ گمان کیا ہے اس کی میں نے یہاں وضاحت کی ہے، یعنی اپنے اس گمان میں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کر رہے ہیں. اور پھر اس پر ارشاد فرمایا، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو. بس یہ وہ شاہانہ کلام کا انداز ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ نہ کر سکو اور پھر انتظار کیا ہے، پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن وہ لوگ بھی ہوں گے جو نہیں مانتے. وقودہا الناس والحجارہ کہا ہے، یعنی لوگ بھی، تو لوگوں سے مراد کیا ہے، وہ لوگ جو نہیں مانتے، اس وجہ سے میں نے اس کو قوسین میں کھول دیا ہے، اور ان کے وہ پتھر بھی جنہیں وہ پوچھتے ہیں. یعنی اصل الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، لیکن لوگوں سے کیا مراد ہے، وہ لوگ جو منکرین ہیں، اور پتھروں سے کیا مراد ہے، وہ پتھر جو پوجے جا رہے ہیں. تو اس کی وضاحت کر دی ہے، جس کا ایندھن وہ لوگ بھی ہوں گے جو نہیں مانتے اور ان کے وہ پتھر بھی جنہیں وہ پوجتے ہیں. اور پھر ارشاد ہوا کہ عدت للکافرین، وہ انہی منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے، انہی منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس میں یہ جو فرمایا کہ جس کا ایندھن وہ لوگ بھی ہوں گے، تو اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس آگ کی مرغوب غذا یا وہ جسم ہوں گے جن میں کفر و شرک کا مواد بھرا ہوا ہے، اور یا وہ پتھر جو معبود کی حیثیت سے اس دنیا میں پوجے گئے. یہ آگ اپنے اصلی رنگ میں انہی دو چیزوں سے بھڑکے گی. یعنی گویا قرآن مجید یہاں جو تصویر کھینچتا ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کی جو آگ ان کے لیے دہکائی جائے گی، وہ جب یہ اس میں ڈالے جائیں گے اور ان کے پتھر بھی اس میں جھونک دیے جائیں گے، ان کے بت بھی اس میں جھونک دیے جائیں گے، تو وہ اپنے اشتعال میں اور بڑھے گی اور بھڑکے گی. اور یہی ہیں کہ جن جو اس کا ایندھن بن جائیں گے، اور پھر وہ دوسروں کو بھی اسی طرح جلا کر بھسم کرے گی. تو اس پہلو کو خاص طور پر نمایاں کیا ہے. جس کا ایندھن وہ لوگ بھی ہوں گے جو نہیں مانتے, اور ان کے وہ پتھر بھی جنہیں وہ پوچھتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں پر البیان کا نوٹ ہے, یہ پتھر اپنے پوچھنے والوں کی فضیت اور اس طرح ان کے عذاب میں اضافے کے لیے دوزخ میں پھینکے جائیں گے. ظاہر ہے کہ ان پتھروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے جن سے بت تراشے گئے, وہ کیوں دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے. تو میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ پتھر اپنے پوچھنے والوں کی فضیحت اور اس طرح ان کے عذاب میں اضافے کے لیے دوزخ میں پھینکے جائیں گے, تاکہ وہ دیکھ لیں کہ دنیا میں جن کی خدائی کا شہرہ تھا آج وہ کس انجام کو پہنچے. یعنی ان کی تو ساری عقیدتیں ظاہر ہے کہ انہی پتھروں کے ساتھ وابستہ تھیں, ان کے پیچھے وہ بعض شخصیات کو مانتے تھے اور پھر ان کی علامت کے طور پر ان پتھروں کو پوچھتے تھے. تو نہ وہ شخصیتیں وہاں ہوں گی, سب ہوا ہو جائے گا, اور نہ پتھروں کی کوئی حیثیت سامنے آئے گی کہ وہ کس چیز کی علامت تھے, لیکن ان کی عقیدت کا وہ دنیا میں مرجع رہے, ان کی عبادت کا مرجع رہے. اس لیے ان کے ساتھ وہ بھی وہیں جھونک دیے جائیں گے, تاکہ یہ پوجنے والوں کے لیے بھی باعث فضیت ہوں اور یہ حقیقت بھی نمایاں ہو جائے کہ کس بلادت میں اور کس حماقت میں مبتلا رہے. ارشاد ہوا, وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. معاف کیجیے. اب ارشاد ہوا کہ ان کو جو اس کتاب پر ایمان لائے, یعنی ایک تو وہ ہیں کہ جو اس کتاب کے منکر ہیں, ان کا انجام بیان کر دیا, اور اب یہ کہا کہ وہ جو اس کتاب پر ایمان لائے ہیں ان کو اور انہوں نے نیک عمل کیے, اس بات کی بشارت دو. یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے کہ وہ تقابل کے طریقے پر پھر دوسرے گروہ کو نمایاں کرتا ہے. تو ان کو بشارت دو. کس چیز کی بشارت؟ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. میں نے لکھا اس پر کہ اصل میں انّا لہم جنات ان کے الفاظ آئے ہیں, ان میں انّا سے پہلے بے عربی قاعدے کے مطابق حذف ہو گئی ہے. یہ عربیت کا جو لوگ ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک نوٹ ہے کہ یہاں پر حذف کا ایک خاص اسلوب اختیار کیا, اور یہ قرآن میں بہت ہے. جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان کا کوئی پھل جب انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا. اس پر بھی کچھ نوٹ ہیں. اصل الفاظ ہیں کلما رزقوا منہا من ثمرۃن رزقن, ان میں رزقن دوسرا مفعول ہے اور من ثمرۃن ہمارے نزدیک منہا سے بدل واقع ہوا ہے. یہ بھی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کلام کی تالیف کو سمجھنا چاہتے ہیں, یعنی اس کے اندر جو اعراب ہیں, جو الفاظ ہیں, جو جملے کی تالیف ہے, وہ عربیت کے لحاظ سے کس نوعیت کی ہے. یہ چیزیں بھی سامنے رہنی چاہیے, اور خاص طور پر طالب علموں کے سامنے رہنی چاہیے. یہ بات وہ کہیں گے, یہ کہا نا کہ تو کہیں گے, تو مطلب کیا ہے کہ اپنے دل میں کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا, یعنی اس سے پہلے اسی جنت میں جب جب دیا جائے گا. چونکہ الفاظ یہ آگئے ہیں کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقن, یہ نہیں کہ جب پہلی بار دیا جائے گا, جب جب دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ابھی دیا گیا تھا, ابھی تو لیا ہم نے, یہی تو ہمیں اس سے پہلے کھلایا گیا تھا, یہی تو پیش کیا گیا تھا. حاض الذی رزقنا من قبل, جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا. فرمایا کہ درا حالے کہ ان کو یہ اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا. یعنی گویا صورتحال کیا ہوگی, آپ اس پر دیکھیے میں نے لکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے ملتا جلتا ہوگا. یعنی ایک مرتبہ ایک چیز دی گئی, اس کے بعد دوبارہ دی گئی, تو بظاہر یہ خیال ہوا کہ یہ تو وہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوگا, وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا. یہ جنت کی نعمتوں کے اس پہلو کو نمایاں کیا ہے کہ وہ ہر دفعہ نئے حسن, نئی لذت اور نئے ذائقے کے ساتھ سامنے آئیں گی. یعنی ایک ہی چیز ہے, آپ کو سیب دیے جا رہے ہیں, آم دیے جا رہے ہیں, آپ کو کوئی کھانا دیا جا رہا ہے, لیکن وہ اپنے نئے ذائقے کے ساتھ ہر دفعہ سامنے آ جائے گا, نئی لذت کے ساتھ سامنے آ جائے گا, نئے حسن کے ساتھ سامنے آ جائے گا. ایک ہی پھل جب بار بار کھانے کے لیے دیا جائے گا تو ہر مرتبہ لذت, حسن اور ذائقے کی ایک نئی دنیا اپنے ساتھ لے کر آئے گا. اس کو اس تصویر میں بیان کیا کہ جب جب دیا جائے گا کہیں گے کہ یہی تو اس سے پہلے دیا گیا، درا حالے کہ ان کو یہ اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اس میں ازواج المطہرہ پر نوٹ ہے کہ اصل الفاظ ہیں ازواج المطہرہ، ان میں مطہرہ کی صفت سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ وہ اچھوتی ہیں، ان کی تربیت نہایت اہتمام اور توجہ کے ساتھ ہوئی ہے، اور انہیں اس طرح سنوارا اور پاکیزہ بنایا گیا ہے کہ اہل جنت کی رفاقت کے لیے وہ پوری طرح موزوں ہو گئی ہیں. یعنی بیویوں کے لیے جو یہ لفظ آیا ہے مطہرہ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ان کے اچھوتے ہونے کو بیان کیا ہے، ان کی تربیت کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کے بنانے اور سنوارنے کی طرف اشارہ کیا ہے، گویا وہ ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی. تو اس کو بیان کیا قرآن مجید میں اور فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے. ارشاد فرمایا ہے ان کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو؟ لوگوں، تم اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی، اس لیے کہ تم اس کے عذاب سے بچے رہو. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے ہیں. لہٰذا تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ درا حالے کہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو. یہی اس کتاب کی دعوت ہے، اسے قبول کرو. اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے تو جاؤ اور اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زعما ہیں انہیں بھی بلا لو اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو. پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن وہ لوگ بھی ہوں گے جو نہیں مانتے، اور ان کے وہ پتھر بھی جنہیں وہ پوچھتے ہیں. وہ انہی منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان کو جو اس کتاب پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اس بات کی بشارت دو اے پیغمبر کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان کا کوئی پھل جب انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، درا حالے کہ ان کو یہ اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا. اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر